جسے مانگنا چاہیے اسے تو مانگتے نہیں. بقول ہمارے میرزا رحم اللہ, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, سر کے نیچے دونوں ہاتھ رکھ کے چھت کو گھورتے رہتے ہیں, غم میں, اولاد کے غم میں بےچارے گھلتے رہتے ہیں. بجائے اس کے دو رکعت پڑھے, اللہ سے مانگے, اللہ پہ بھروسہ رکھے. اب دل کو اختیار میں ہے, کیسے کیسے انبیاء کے اولاد میں سے ایسے نکلا ہے, کسی کو کبھی کفر کے گھر سے نور کے پاس نکلا ہے. اس کو ٹھیک کرو یار, بولا سری نو پڑے, یہ تو ہر وقت ایک مسئلہ ہے.
محمد داؤد, اے داؤد, اے بھائی, السلام علیکم. یہ تو چھوٹے مولانا اثر ہے. السلام علیکم.
کیا کہہ رہا تھا؟ کفر کے گھر سے خدا تعالیٰ نور کے پارے پیدا کرتا ہے, اور نور کے گھروں سے بعض اوقات کفر کی ظلمت پیدا ہوتی ہے. عجیب کام ہے اللہ کے. دیر کو مسجد کرے, مسجد کو دیر, غیر کو اپنا کرے, اپنے کو غیر. اور کیا ہے وہ؟ اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ, اور زادہ آذر خلیل اللہ ہو. آذر جو بت تراش تھا, اس کے گھر نبی پیدا ہوا, کیسا جلیل القدر. اور حضرت لوط علیہ السلام کے بیوی کافرہ, وہ بھی سخت کافرہ, نافرمان, سرکش. اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ, اور زوجہ فرعون ہووے طاہرہ, زادہ آذر خلیل اللہ ہو, اور کنعان نوح کا گمراہ ہو. عقل سے بالا خدائی ہے تیری, فہم سے بالا خدائی ہے تیری, ہماری سمجھ کے کام نہیں ہے. تو جس کے قبضے میں سب کے دل ہیں, اس سے مانگو, جی بھر کے مانگو, روتے رہو, عمر بھر روتے رہو. مگر یہ کیا کہ وہ ہر وقت پریشان ہو اور عذاب میں مبتلا کہ ہماری یہ اولاد یہ. نتیجہ ہے کہ ہر وقت روک ٹوک اور ہر وقت نصیحتیں سن سن کے اور دور ہو جاتے ہیں, بیزار ہو جاتی ہیں اولاد. خدا سے مانگو, رو, گڑ گڑاؤ. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا, حضرت والا کے بیان میں یہ بات سنی, نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ نبی کریم. ایک شخص آیا, کہا کہ میرے داماد کے لیے دعا کر دیں کہ میری بیٹی کو اتنا مارتا ہے, اتنا مارتا ہے کہ مارتے مارتے اس لیے جہاں ناقابل برداشت ہو جاتی ہے, وہ کہتی کہ خدا کے لیے یہاں نہیں, یہاں مار لو, یہاں برداشت سے باہر ہو گئی, ادھر مار لو میرے. اتنا مارتا ہے, وہ ستاتا ہے, تانے دیتا ہے. تو حضرت والا رحمہ اللہ نے اس نے کہا کہ آپ دعا کر دیں کہ چھوڑ دے میری بیٹی کو, کسی طرح طلاق دے دے. طلاق بھی نہیں دیتا ہے. حضرت والا نے فرمایا, ٹھہر جاؤ بھی, مجھے اپنے اللہ سے رونے دو, 40 دن ٹھہر جاؤ. پھر حضرت والا نے کیا عمل کیا, کتنا روئے ہوں گے, اور فرمایا کہ چند ہی دن کے بعد وہ ہنستا ہوا آیا ہے کہ بالکل ہی بدل گیا ہو, تو کیا تھا کیا ہو گیا. خدا سے ہم مانگنے میں کمی کرتے ہیں, مانگتے ہیں تو امید سے نہیں مانگتے, یہ دو بڑی کمیاں ہیں. مانگتے نہیں, مانگتے ہیں تو امید سے نہیں مانگتے, معلوم نہیں کیا ہوگا, ہوگا نہیں ہوگا. کیا فائدہ ہماری ہاتھ اٹھانے سے, کیا فائدہ ہماری دو رکعت پڑھنے سے. یہ بڑی بہت ہی ناشکری کی بات ہے, اور صحیح نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے, ادعونی یستجب لکم, استجب لکم, ادعونی استجب لکم, کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں قبول کروں گا, دوں گا. اور آپ کہہ رہے پتہ نہیں دیں گے نہیں دیں گے. ابھی کوئی دنیاوی آدمی ہے, دنیاوی بڑھانے ہیں, وہ گئے وعدہ تو اور چیز ہے, معلوم نہیں دے گا نہیں دے گا. ظالم ابھی کچھ کہہ رہا ہے, اور معلوم نہیں ووٹ لینے کے لیے کہہ رہا ہے, دے گا نہیں دے گا. احکم الحاکمین تو وعدہ فرما لیں, مجھ سے مانگو. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں جو نہیں مانتا. ناراض ہوتے ہیں, وہ عجیب شان والے ہیں مالک, دینے سے خوش ہوتے ہیں, مانگنے سے خوش ہوتے ہیں, عطاؤں سے خوش ہوتے ہیں, عطا کر کے خوش ہوتے ہیں, اور ان کے خزانے ایسے ہیں کہ جس سے مانگنے سے کوئی کمی بھی نہیں ہوتی, ان کے خزانے لامحدود ہیں, مانگنے سے کوئی کمی بھی نہیں ہوتی, پھر بھی ہم مانگنے میں کمی کرتے ہیں, اور مانگتے بھی ہیں تو امید سے نہیں مانگتے, اور مانگ بھی لیتے ہیں تو چند دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, فائدہ تو کچھ ہوا نہیں. حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 برس ہوئے, 40 برس کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی. بعض روایت میں آتا ہے کہ 80 برس کے بعد دعا قبول ہوئی, باپ بیٹے کی ملاقات 80 برس کے بعد. مانگنا نہ چھوڑا انہوں نے, حتیٰ کیا ہے وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ كَظِيمٌ, کہ آپ کی آنکھیں روتے روتے سفید پڑ گئیں اور انتہائی گھٹ رہے تھے غم میں, یہ مانگنا نہیں چھوڑا. پھر آخر خدا تعالیٰ نے جب منظور تھا وہ کام بنا دیا. مانگنا چاہیے, جہاں سے کام بننے کی امید ہے وہ کرنا چاہیے. اب وہ کیا ہے کہ وہ ہر وقت غم میں پڑے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, چھت کو گھور رہے ہیں, ہاتھ پیچھے ایسے, حضرت ہمارے گھر کے بتا دیں, چھت کو گھور رہے ہیں, ٹانگ پہ ٹانگ رکھے, بس اسی غم میں گھلے جا رہے ہیں, اور فائدہ اس کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ سے مانگو, اگر نہ بھی ملا جو مانگ رہے ہو تو یہ مانگنا ہی کیا کوئی کم ہے؟ یہ مانگنا نفس قطعی کی فرما برداری ہے, نفس قطعی ہے, ادو نہیں, مانگو مجھ سے تو ہم مانگ رہے ہیں, اللہ کا حکم ایک تو پورا ہو رہا ہے. اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا ایسی عبادت ہے جس میں دنیا مانگنا بھی جائز ہے, دنیا اپنی حاجتوں کو مانگنا بھی جائز ہے, یہ ایسی عبادت ہے. اور عاشقوں کا معاملہ اور بڑا ہوا ہوتا ہے, عاشقوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ از دعا نبوت مراد عاشقاں جو سخن گفتن بہاں شیریں دہاں, کہ ان کو تو کام اپنے محبوب حقیقی سے بات چیت کرنا ہے, گفتگو, ہم کلامی تو بڑا شرف ہے. آج کوئی کسی کو وزیر اعظم بلا لے, آئیے آپ کو مسائل کچھ بیان کیجئے, کچھ بات چیت ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں, کچھ ٹی ٹائم کریں. آپ بیویوں کے ساتھ ٹی ٹائم جو لوگ کرتے ہیں وہ ٹی ٹائم کم ہوتا ہے, ٹائم زیادہ ہوتا ہے, خاموش رہتے ہیں گھر والے, خاموش رہتے ہیں کیا؟ نہیں بولیں گے نہیں, سب کے سامنے کیسے اعتراف کریں. چائے کا چائے ٹھنڈی ہو رہی, جلدی آئیے. اب جب چائے پینی شروع کی, اب وہ ٹی کے بجائے کہانی دوسری جو آپ سے کہا تھا یہ نہیں لاتا, یوں نہیں کیا, اور فراق مطلب چائے بڑا نام ہوتی ہے, ایک مزاحی بات ہے یہ, خدا نہ کرے کسی کی تحقیق نہیں ہے, اور نہ ہی ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ ہے. تو بہرحال تو عاشقوں کا جو معاملہ ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ, تو ان کا تو دل اصل کیوں لگا ہے مانگنے میں کہ ہمیں مناجات کا لطف و لذت اپنے محبوب حقیقی سے حاصل ہو رہا ہے, یہ کیا کم بات ہے؟ ہمیں تو یہی چاہیے. از دعا نبوت مراد عاشقاں, دعا سے عاشقوں کی مراد پوری ہونا نہیں ہے, امید پر آنا ہے. عجیب بات ہے, ہم تو کہیں گے کہ بھئی امید پر آنا ہے, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں عاشقین, امید نہ پر آنا, امید پر آنا ہے. ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے, مانگتے رہنے میں جو لطف ہے مراد پوری ہونے میں وہ لطف نہیں ہے. خدا تعالیٰ بھی بعضوں کو نہیں دیتے, ہمارے حضرت نے فرمائی, مولانا رومی کی حکایتیں ہیں, سب باتیں کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو خدا تعالیٰ مانگنے پہ بھی نہیں دے رہے ہیں, اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ تو ارحم الرحیمین ہیں, آپ جلدی سے اس کی مراد دیکھیں کیسے رو رہا ہے, عرش اعظم ہل رہا ہے, کیسے رو رہا ہے آپ, کیوں مراد آپ اس کی پوری نہیں فرماتے؟ تو وہ الفاظ تو وہ اور ہوں گے لیکن میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا مانگنا, ان کا رونا گڑ گڑانا مجھے اچھا لگتا ہے, آج ابھی میں ان کی مراد پوری کر دوں گا, بھاگ جائے گا مدرسے سے, ظالم مجھے بھول جائے گا, اور اس کا گڑ گڑانا مناجات کرنا میرا قرب کا بہانہ ہے, یہ بھاگ جائے گا. تو امید نہ پر آنا, امید پر آنا ہے ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. اس لیے از مراد از دعا نبوت مراد عاشقاں جو سخن گفتن با شیریں دہاں, اس شیریں دہن سے بات چیت ایک اندر اندر چل رہی ہے, مناجات کا لطف حاصل ہو رہا ہے احکم الحاکمین سے. تو یہ دعا مانگنے میں ہم لوگ بہت کمی کرتے ہیں اور جلد ہی مایوس ہو جاتے ہیں. تو مایوسی کی تو کوئی بات ہی نہیں, ایک تو نص قطعی جو ہے صرف ایک حکم ثابت ہے مانگنے کا, وہ ہم وہ فرض ادا کر رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے ہم سے مانگو, اور پھر اوپر سے ظلم یہ کہ ظلم نہ کہیں گے اس کو, محبت کی انتہا کہیں گے کہ وہ نہ مانگنے سے نہ خوش ہوتے ہیں. دنیا اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات لاؤ جو نہ مانگنے سے نہ خوش ہو, بار بار مانگنے سے تنگ آ جاتا ہے آدمی, چھپ جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ میزان فرماتے تھے کہ چار چیزیں ایک جگہ جمع نہ ہونی چاہیے, مولوی صاحب کو نصیحت فرماتے تھے کہ ٹوپی داڑھی اور بغل میں پرسید بک اور کیا چیز بیگ جو ہوتا ہے وہ چندہ رسید بک, یہ جمع نہیں ہونی چاہیے, ورنہ سیٹھ صاحب پہلے ہی سے کہلوا دیتے ہیں, کہہ دو کہ میں نہیں ہوں. تو یہاں تو معاملہ اور ہے کہ یہاں تو مانگنے سے خوش ہوتے ہیں, مانگنے سے خوش ہوتے ہیں, نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. تو پھر نہ مانگنے والا کتنا محروم ہے, کتنا محروم ہے کہ ایک تو دعا خود عبادت, اس عبادت سے محروم ہے, دوسرے کہ جو مراد پوری کر سکتا ہے اس سے مانگتے نہیں, جہاں سے کام بن سکتا ہے. سو دروازے جاتے ہیں لیکن جس دروازے سے کام بن رہا ہے وہیں نہیں جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی کمی ہے ہم لوگوں میں, خدا تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں خوب مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مانگنے کے مضامین ایک تو اپنے بنائے ہوئے مانگنے کے مضامین ہیں, اور ایک احکم الحاکمین کے سکھلائے ہوئے سرٹیفائیڈ مضامین ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے, سرکاری مضامین. اب خود سوچ لے کہ ہمارے بنائے ہوئے مضامین صحیح رہیں گے, دس دس صفحے بیس صفحے کی درخواست لکھنا چاہیے یا حکومتی ادارے کا ایک صفحے کا فارم, کیا کہتے کیا اس کو کہتے ہیں پروفارما, وہ پروفارما آپ بھر دیں ٹھک مور لگ جاتی ہے ایکسیپٹڈ نا, اور ایک دس بیس صفحے کا آپ وہ لکھ کے جائیں میں یہ میں یہ میں یہ فلاں میرا جاننے والا فلاں یہ فلاں یہ, کہتے یہ کیا لائے ہوئے اس کی ضرورت ہی نہیں, یہ فارم بھرو اور چھٹی لو کام ہو جائے گا. وہ یہ سرکاری مضامین یہ رہے, یہ مناجات مقبول. اور کسی کو شوق ہو اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں, قرآن پاک میں بہت سی دعائیں ہیں, قرآن پاک کی بڑی جامع دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, مانگتے نہیں ہیں. یہ جامع دعا ہے, اس کو ضرور مانگنا چاہیے. اور بہت سی دعائیں ہیں مگر یہ اس کے اندر جو ساری دعائیں منقول ہیں اس کے ایسے ایسے مضامین ہیں, جب ہی کہتا ہوں کہ بھائی اس کو اس کے مفہوم کو بھی ترجمہ یاد نہ کر سکے, عربی یاد نہ ہو سکے, یعنی عربی کا ترجمہ, تو کم از کم مفہوم کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس دعا کا یہ مفہوم ہے, تاکہ معلوم تو ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. عجیب بات ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. اور اسی میں ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پانی تو رکھ دیا کرو یار, فرماتے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ عربی ٹھیک سے آتی نہیں ہے, مشکل معلوم ہوتی ہے, تو اردو میں پڑھ لیا کریں ترجمہ, اس میں لکھا ہے ہر ایک دعا کا ترجمہ بھی ہے, منظوم ترجمہ بھی ہے. حضرت نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں نور نبوت ہے, سمجھ میں نہ بھی آئے تو عربی میں پڑھ لیا کرو. مفہوم تو دیکھ لو لیکن عربی ضرور پڑھو, چاہے سمجھ میں نہ آئے اس کا نور تو دل میں داخل ہوگا. یہ باتیں ہیں ہمارے بزرگوں کی. اچھا یہ اشعار ہیں میرے پیارے مرشد شیخ الرحمٰن والا جمال باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے. یہ اشعار کا عنوان ہے خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا, خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا. عوام یعنی چھوٹے لوگ چھوٹے لوگوں کو پہچان پاتے ہیں, بڑے لوگ بڑے لوگوں کو پہچان پاتے ہیں. بس اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے دیں. اللہ والے اپنے آپ کو مٹا کے رکھتے ہیں, کوئی اشتہار تھوڑی دیتے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرض سے کسی شخص نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں ایک شخص ہے, وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ابدال ہو گیا ہوں. حکیم الامت نے ہنس کے فرمایا کہ ہاں پہلے گوشت تھا ابدال ہو گیا. اللہ والے اپنے کو مٹا کے رکھتے ہیں, تو اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, اولیاء اللہ کو پہچاننے کی اور ان کی اتباع کی توفیق دے. خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا. اس کا پہلے دو اشعار جو ہیں وہ تو عشق مجازی کی بربادی سے متعلق ہیں. بہت سے لوگ تسبیحات کرتے ہیں, نوافل بھی پڑھتے ہیں, ظاہر کو بھی بنا کے رکھتے ہیں صوفیوں جیسا اولیاء جیسا, لیکن افسوس کے شرعی پردہ ان کے یہاں نہیں ہے اور اختلاط مرد و زن کا اس سے پرہیز نہیں کرتے. ادھر بھی دل لگا رکھا ہے ادھر بھی. مولانا رومی رحمہ اللہ کا شعر اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں این خیالست و محالست جنوں, کہ تم خدا تعالیٰ کو بھی پانا چاہتے ہو, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, اور تم نے غیروں کو بھی دل میں بسا رکھا ہے, تو یہ تمہارا پاگل پن اور جنون ہے. پہلے غیر اللہ کو دل سے نکالو, اس کے بعد اللہ ملے گا. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, میرے پیارے شیخ رحمہ اللہ کا شعر ہے. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. پہلے غیر اللہ کو دل سے نکالو, اسی لیے کلمے میں پہلے لا الہ ہے کہ تمام اللہ کے سوا تمام غیر کو نکال دو, پھر معبود حقیقی دل میں الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جب تک دوسرے الہ ہوں گے اللہ دل میں نہیں آئے گا. اس لیے لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے. تو غرض یہ کہ یہ بیوقوفی ہے اور نادانی بھی ہے, اور یہ شخص اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہا. یہ قیامت کے دن کل کیا جواب دے گا کہ چھپ چھپ کے حسینوں سے اختلاط بھی ہے, بے تکلفی بھی ہے. یہ دل کا زنا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تین قسم کے زنا لکھے ہیں, غالباً امام غزالی کا حوالہ ہے رحمہ اللہ, کہ ایک زنا یہ ہے کہ زبان کا زنا, کہ ان سے بے تکلف باتیں کرنا, ایک ہے کہ ہاتھ کا زنا, چھونا ان کو, اور ایک ہے کہ جو آخری حد ہے. چوتھی چیز حکیم الامت نے فرمایا اپنے بارے میں کہ میں عرض کرتا ہوں, حضرت نے فرمایا اس طرح, ایک چوتھی صورت بھی زنا کی ہے اور وہ اشد ہے. دل حسینوں کے تصور میں دل کا زنا ہے, کیونکہ دل جو ہے وہ پمپنگ اسٹیشن ہے, ہمارے حضرت فرماتے تھے, اور حدیث پاک میں بھی ہے الا ان فی الجسد مضغہ, خبردار تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دل کی اصلاح ہو گئی تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے, یعنی کہ اس کے تمام جسم سے, آنکھوں سے, کانوں سے, زبان سے, ہاتھ پیر سے, سب سے خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اور نیکیوں کے کام ہوں گے. اور اگر دل بگڑا ہوا ہے تو یہ تو خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ مخلوق تو کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتی کہ دل میں کیا چھپا ہوا ہے. غیروں کی گندگی, پیشاب پیخانہ بھرا ہوا ہے, ظاہر کو دیکھ کر اعتبار ہے. مخلوق کو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی گہرائی تک جانتے ہیں, لیکن مخلوق کے لیے خدا تعالیٰ نے ستاری کا پردہ رکھا ہوا ہے کہ ہمارے اعمال کو مخلوق پر نہیں کھولا اور رسوا نہیں ہونے دیا, اپنے بندوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے معاملہ. تو ظاہر بنا کر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی بس ہم پہنچے ہو گئے, بلکہ اپنے باطن میں جھانکتے رہنا چاہیے کہ باطن کے اندر ہمارے کہیں غیر اللہ تو نہیں بسے, نہ محرموں سے بے تکلفی, دوستی یاری گپ شپ اور مخلوط اجتماعات کے اندر. ابھی یہ جو یوم آزادی ہے اس میں کتنے مخلوط اجتماع ہوتے ہیں, سب حرام, اور آنکھوں کا بھی زنا, دل کا بھی زنا. یہ مگر افسوس کے بڑے بڑے جو دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی احتیاط نہیں کرتے, شرعی پردہ نہیں ہے. شرعی پردہ تو درکنار نامحرموں سے بلا تکلف جو ہے وہ ملنا جلنا اور گپ شپ کرنا اور کیا کیا کرنا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو تیری بار میں محبت سے برے نکلا, جو تیری بار میں محبت سے برے نکلا, جس طرح نکلا وہ حیران پرے لہو معیشت انزن کا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میری یاد سے اعراض یعنی میری نافرمانی کی اور میری راستے میں سرکشی دکھلائی, اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا, جہاں بھی جائے گا پریشان رہے گا. اس کے بالمقابل من اتق اللہ عز و جل سارا آمنا فی بلادی, حدیث پاک میں ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے, نافرمانی کو چھوڑتا ہے, فرما برداری کو اختیار کرتا ہے, جہاں جائے گا امن سے رہے گا, دنیا کائنات میں کہیں چلا جائے گا امن سے رہے گا. اور اسی طرح جو نافرمان ہے وہ جہاں بھی جائے گا کائنات میں کوئی اس کی جائے پناہ نہیں ہوگی, وہ پریشان اور معذب رہے گا. یہاں اللہ والوں کی مجلس سے محبت سے گریزانی کا ذکر ہے کہ جو اللہ والوں سے دور بھاگتا ہے تاکہ اپنے نفس کے مزے کرکرے نہ ہوں, تو جہاں بھی جائے گا پریشانی رہے گا. جو تیری محبت سے برے نکلا, جس طرح نکلا وہ حیران پریشان نکلا. دل دیا ہے جس نے جاتا ہے, جس طرح پھول مرجھا جاتا ہے تو اس کے نیچے کانٹے ہی کانٹے رہ جاتے ہیں, اسی طرح جب جوانی ڈھل جاتی ہے حسن میں تغیر آ جاتا ہے, زوال ہو جاتا ہے, تو کانٹے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیاباں کے کانٹے, ابھی تو جانے چمن تھا ابھی جو ہے بیاباں کے کانٹے معلوم ہو رہا ہے. اس میں نصیحت ہے کہ ایسی چیز جس کی وہ تھوڑی عارضی زندگی ہو, عارضی حیات ہو, اس سے جی لگانا بے وقوفی ہے.
دل دیا جس نے بھی وہ نادان نکلا, کیونکہ وہ جانے جم خار بیابان نکلا. ساری دنیا کی فکرت Yeah.
سازو سامان نہیں رکھتے, عیش و عشرت کے سامان کچھ بھی نہیں ان کے پاس, بازے پھٹے حال بھی ہیں, جوتی بھی پیر میں ایسی نہیں ہیں, لیکن خدا تعالیٰ کی محبت ان کے قلب کے اندر معجزن ہوتی ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا شعر ہے, نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل, نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل, میرے بحر غم کا کنارہ نہیں, میرے بحر غم کا کنارہ. تو اللہ والا کہیں بھی جاتا ہے, اہل خرد سے مراد دنیا دار لوگ ہیں, عقل پرست لوگ ہیں, مگر وہ بھی اس جوش و جنون سے مغلوب ہو جاتے ہیں, اس کے پیچھے پیچھے انکساری کے ساتھ اور عاجزانہ چلتے ہیں, اور اس کی جوتیاں اٹھانے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے, وہاں بہت لوگ جمع ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت والا رحمہ اللہ نے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ سے فرمایا کہ بھائی جنگل میں تنہا جانے کو جی کر رہا ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا یہی مزاج تھا, اور تمام اولیاء کا بلکہ انبیاء کا بھی یہی مزاج ہوتا ہے, تنہائی حب الی الخلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تنہائی محبوب کر دی گئی, تو تنہائی میں عبادت کرنا انبیاء کا اولیاء کا شیوا ہے, اللہ تعالیٰ کو تنہائی. تو حضرت نے فرمایا لیکن یہ کہ اللہ کی خاطر اور لوگوں کو دین پھیلانے کی خاطر وہ مخلوق میں ملے جلے رہتے ہیں اور ان کو دین سکھاتے ہیں, اس سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کو کوئی چیز پسندیدہ نہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے اچھا کس کا قول ہوگا جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہی ذوق تھا, ہمارے حضرت رحمہ اللہ تمام بزرگوں کا یہی ذوق ہوتا. حضرت نے فرمایا کہ تنہائی میں کہیں جنگل میں, وہاں ساؤتھ افریقہ کا جنگل ہے, ہم نے تو نہیں دیکھا سنا ہے, کئی سو کلو میٹر پھیلا ہوا ہے. وہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی کسی کو خبر نہ کرو, بس ہم تم چلیں گے اور وہ جو میزبان ہے وہ چلے گا. معلوم نہیں کس طرح لوگوں کو خبر ہو گئی, کوئی نہ اشتہار دیا گیا تھا بلکہ چھپانے کی کوشش کی گئی تھی, کیونکہ حضرت والا تنہائی چاہتے تھے. مگر جب گاڑی میں سوار ہو کے نکلے, دیکھا کہ کم سے کم 50 گاڑیوں کا قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے. وہ گلستان صحرا کیا شیر کون ہے وہ تائف صاحب کا ہے, حضرت والا کا بھی شعر, خیر تائف صاحب کا شعر بھی ماشاء اللہ. تو لوگ صحراؤں سے گلشن پہنچے, لوگ صحراؤں سے گلشن پہنچے, کب کسی نے تھا اشتہار دیا, کب کسی نے تھا اشتہار دیا. ساری دنیا کامل اللہ والا مل جائے تو ماں باپ سے بھی زیادہ محبت اور درد اس کے دل میں ہوتا ہے اپنی روحانی اولاد کے لیے. ماں باپ تو صرف اکثر ماں باپ بوٹی اور لنگوٹی کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے اولاد کا کچھ بہتر ذریعہ کمانے کا, معاش کا ہو جائے, سیٹ ہو جائے. کتنے لوگوں نے دینی ماحول کو چھوڑ کر بیرون ملک سفر اختیار کیا صرف زیادہ کمانے کے لیے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سب سے قیمتی ایمان ہے, اور یہ بھی فرماتے تھے بعض دفعہ ایسا ہوا کہ کسی نے ڈاکو آ گئے لوٹنے اور اس نے مزاحمت کی, ڈاکو نے مار دیا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جان دے کر ایمان بچا لو, مال دے کر جان بچا لو. مال تو اللہ تعالیٰ پھر دے دیں گے, جان تو دوبارہ نہیں ملے گی, لیکن ایمان ایسی قیمتی چیز ہے کہ جان بھی چلی جائے ایمان کے لیے تو بھی قیمتی سودا ہے, بہت اچھا سودا کر لیا. تو مگر لوگ دین کی اہمیت نہیں جانتے. کسی نے اپنی اولادوں کو باہر بھیج دیا, وہاں جا کے عقائد بھی خراب ہو گئے اور بھی پریشانی, لا تعداد پریشانیاں ہو جاتی ہیں. وہاں ایسی ہر رفع عورتیں ہوتی ہیں, چکر دے کے بھاگ جاتی ہیں, پیپر میرج کیا اور اس کو بلیک میل کر رہی ہے, عذاب بن گیا اس کے لیے. مگر ہمارے بیچارے بھولے بھالے نادان مسلمان, اس کی وجہ یہی ہے کہ بزرگوں سے دین حاصل نہیں کیا, زیادہ سے زیادہ بیان سن لیا, یہ کتابیں پڑھ لیں. اکثر تو وہ بھی نہیں کرتے, لیکن بعض لوگ جو دیندار اپنے کو سمجھتے ہیں کتابیں پڑھ لیتے ہیں, ممبر سے بیان سن لیا. لیکن اللہ والوں کی صحبت سے ایمان میں رسوخ پیدا ہوتا ہے, ایمان راسخ ہو جاتا ہے. مجھے اس وقت حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کا زمانے کا ایک واقعہ کتاب میں لکھا یاد آیا کہ اس وقت یہ ہندو آ رہی ہے, بھائی کون کھٹپٹ کر گئے,
تم لوگ سب مل کے آتے ہیں شرارتیں کرتے, تمہارے ابا سے شکایت ہو.
تو آریہ مشن والے ایک دیہاتی کے پاس پہنچے یہ ہندو بنانے کے لیے اس کو, تو دیر تک تقریر کرتے رہے. اچانک اس دیہاتی نے اپنا جوتا اتارا اور کہا نکلو یہاں سے, تمہیں معلوم نہیں کہ میں حضرت گنگوئی کا مرید ہوں. ایک دیہاتی آدمی تھا, ان پڑھ تھا, لیکن بزرگوں کی صحبت سے یہ کچھ مل جاتا ہے. اسی پہ ایک شعر بھی مجھے یاد آ گیا, یہ بھی ایک گاؤں دیہات کے آدمی نے شعر کہا تھا, یعنی ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بزرگوں کی صحبت سے یہ دولت درد دل ملتی ہے. اس نے عجیب شعر کہا جو بڑے بڑوں کی سمجھ میں آنا مشکل تھا. اس نے کیا شعر کہا ہے, اور ایک ان پڑھ آدمی کا شعر ہے, لیکن بس فرق یہ ہے کہ وہ بزرگوں کا صحبت یافتہ تھا. اس نے یہ شعر کہا کہ نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ, نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ, نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں, وحشت اس کو کہتے ہیں, نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں, وحشت اس کو کہتے ہیں. سر سے گزر گئی کہ سمجھ میں آیا؟ بات یہ ہے کہ اس میں تو حدیث پاک مقتبس ہوتی ہے, مجھے ابھی دل میں آئے, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت مانگنے سے پہلے اللہ کی رضا کو مقدم فرمایا. ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ کی رضا جنت سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے, کہ جنت نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں نہ ہی. اگر اللہ کی رضا نہ ملے, اللہ نہ ملے تو جنت میں بھی ہم دوزخی کی طرح زندگی گزارے, اللہ نہ ملے تو. تو یہ شعر اس نے کہا کہ نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں, وحشت اس کو کہتے. اور کس بزرگ سے منسوب ہے, انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دیں, سمجھ کی بات ہے, بعض لوگ انہیں باتوں میں کیڑے نکال دیتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو اپنے بزرگوں کی بات پیش کریں گے, جو بزرگوں کی بات نہ مانے گا وہ جانے اس کا نقصان ہے. لیکن بعض لوگ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ یہ شیخ کو نعوذ باللہ گویا خدا بنا لیا. بات یہ نہیں ہے, حکیم الامت نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ اختیار دیں کہ یہ جنت ہے اور یہ تمہارا شہر ہے تو کہاں جاؤ گے, فرمایا کہ میں اپنے شیخ کی صحبت میں جاؤں گا. یہ کیوں, حکیم الامت نے اس کی وضاحت کی ہے. وضاحت یہ ہے کہ جنت مخلوق ہے اور شیخ کے دل میں خالق ہے, تو یہ حقیقت میں جنت اور خالق کا مقابلہ ہے, جنت اور شیخ کا مقابلہ نہیں بلکہ مخلوق اور خالق کا مقابلہ ہے, کہ میں مخلوق کو پریفر کرنے کے بجائے میں خالق کو پریفر کرتا ہوں. شیخ کے دل میں اللہ ہے, تو میں گویا اسی کو مولانا رومی نے اپنے شعر میں فرمایا ہے کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا گو نہ نشینت با حضور اولیاء، جو چاہے اللہ کے ساتھ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھنا، وہ اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھا کرے تو گویا وہ اللہ ہی کی مجلس میں اللہ ہی کے ساتھ بیٹھا ہے. اور تمام باتیں جو اولیاء اللہ کی ہوتی ہیں، وہ اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جن میں یا تو عشق و محبت کی کمی ہوتی ہے یا علم کی کمی ہوتی ہے. ساری باتیں بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی. جیسے ابھی اس شعر پہ یاد آ گیا تو یہ تو واقعی حدیث پاک سے مقتبس ہے، دعا اللہم انی اسئلک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. تو یہ علم کی کمی سے لوگ اعتراض کر بیٹھتے ہیں. اور دوسرا مرض بدگمانی کا بھی ہوتا ہے، بدگمانی لے کے بیٹھے رہتے ہیں، قریب نہیں آتے، بات پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ نے جو بات کہی کس کہاں سے ثابت ہے، کیسے ہے، یہ ہمیں ذرا سمجھا دو. تو سب بات کا جواب موجود ہوتا ہے لیکن پوچھتے نہیں، بلکہ دور دور رہتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں. غرض یہ کہ یہاں حضرت نے فرمایا کہ بھائی شیخ جو ہے وہ اپنی روحانی اولاد کی معاش کی بھی فکر کرتا ہے. یہ نہیں میں کتنے قصے اپنے ساتھ کے سنا سکتا ہوں کہ حضرت والا رحمہ اللہ نے میرے ساتھ مجھ پر کتنی مہربانیاں فرمائیں، اور مجھ پر ماں باپ سے بڑھ کر، ہر کوئی اعتراف کرے گا کہ ماں باپ سے بڑھ کر محبت دینے والے ہمارے شیخ تھے رحمہ اللہ تعالیٰ ونور اللہ تعالیٰ مرکزہ، کہ ہماری دنیا کی درستی کی بھی فکر رکھتے تھے اور آخرت کی درستی کی. تو ظاہر ہے کہ اصل فکر وہی تھی. تو ماں باپ تو صرف یہی فکر رکھتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ اپنی روحانی اولاد کے لیے روتے ہیں، ان کی دنیا کے لیے بھی روتے ہیں، آخرت کے لیے بھی روتے ہیں. درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے، شہد پھر سارے جہاں سے مہربان نکلا. بلکہ کل کے آواز میں سنا رہا ہوں آج کل کی مرمت تانوی کی آواز، مگر مجھے ایک بات کی بڑی حیرت ہے کہ میں جب بھی حکیم الامت کی آواز سناتا ہوں، ملفوظات سناتا ہوں، مجھے تو اس قدر نفع ہوتا ہے کہ میں کاش کے حکیم الامت حیات ہوتے تو میں ان کی جوتیوں میں اپنا سر رکھ دیتا. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے حکیم الامت کی صورت میں ہمیں ہمارے پیارے شیخ رحم اللہ عطا فرما دیے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. بس اللہ تعالیٰ ناقدری کو معاف فرما دے جو ہم نے اتباع میں کوتاہیاں کی اور نالائکیاں کی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. حکیم الامت نے فرمایا کہ یہ بھی بہت زبردست ناشکری آج کل لوگوں میں ہے کہ اپنے پیر سے بدگمانی رکھتے ہیں کہ پیر ہم سے ناراض ہے، یا پیر ہم کو حقیر سمجھتا ہے، یا پیر کی توجہ ہماری طرف نہیں ہے. سب ناشکری ہے. پیر تو تمہاری اصلاح کے لیے رو رہا ہے، اپنے لیے بھی رو رہا ہے اور تمہارے لیے دعا بھی کر رہا ہے، اور تم اس بدگمانی میں ہو کہ پیر ہم سے ناراض ہے یا پیر ہم سے ہمیں توجہ نہیں دیتا. اگر توجہ نہیں دیتا تو اس میں اصلاحی پہلو ہے. بعض لوگوں کے اندر غربت کے باوجود تکبر ان کی کھوپڑی میں بھرا ہوتا ہے، اپنے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں. تو اس واسطے یہ اصلاحی طریقے ہوتے ہیں تاکہ مرید اپنے کو کچھ نہ سمجھے، کیونکہ اگر اس نے کچھ سمجھا تو وہ اپنے کو ہلاک کر بیٹھے گا. ہمارے بزرگوں نے اور اولیاء اللہ نے سب سے زیادہ محنت جو کی ہے وہ مٹانے میں کی ہے کہ انسان اپنے کو سب سے کمتر سمجھے. یہ بندگی ہے، اور اپنی عبادتوں پہ ناز کرنا، اپنے معاملات پہ ناز کرنا یہ ہلاکت ہے، شیطانی مرض ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ قصہ آتا ہے حدیث میں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور عرض کیا کہ حاضر ابو ذر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ابو ذر، یہ ابو ذر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے فرمایا کہ بھئی تم ان کو کیسے جانتے ہو، یہ تو زمین والے ہیں، تم آسمان والے ہو، تم ان کو کیسے جانتے ہو، یا کیا وجہ ہے اس کے ذکر کی؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں مشہور ہے، زمین والوں میں حاضر اشہر، یہ آسمان والوں میں زیادہ مشہور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس واسطے، لیما دار، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ دو باتیں عرض کی، ان کی دو صفات. ساتھ لصغر ہی فی نفسی، یہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ کے ہاں ان کا رتبہ بہت بلند ہے. اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ بندگی ہے، اور یہی اللہ کو محبوب ہے کہ بندہ اپنے کو کچھ نہ سمجھے، اپنے کو خطا کار سمجھے اور رو رو کر اپنی بگڑی بناتا رہے. اور دوسری وجہ یہ کثرت سے تلاوت قل ہو اللہ احد، یہ کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے. غرض یہ کہ اولیاء اللہ کی نظر سب سے زیادہ اسی پر ہوتی ہے اپنے احباب میں، کہ کسی میں ناز و تکبر آتا ہے تو اس کو اس کے مناسب طریق سے اس کی اصلاح کرتے ہیں اور اس کے لیے روکتے ہیں. کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے.
درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے، شہد پھرتا ہے جہاں تیری مہربانی کلا، نارے شہوت نظر
say
لیکن انہی کی صحبتوں سے اولیاء پیدا ہوتے ہیں, جن کی برکت سے اور ان کی محنت سے ہزاروں ہزاروں دوسرے اولیاء پیدا ہو جاتے ہیں. دوسرے اولیاء گناہ چھوڑ کر توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں, ولی اللہ بن جاتے ہیں. غرض یہ کہ حضرت فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ کی صحبتوں میں اور ایمان میں رسوخ پیدا ہوتا ہے. لاکھ کتابیں پڑھ لو, لاکھ لیکچر سن لو یا لیکچر دے دو, لیکن علم اور عمل میں فاصلے ہوتے ہیں. اور جو لوگ اولیاء اللہ کی صحبتوں میں پابندی سے آنا جانا رکھتے ہیں, خصوصاً جو لوگ اولیاء اللہ کے پاس وقت لگاتے ہیں, ان کے علم و عمل میں اور ان کے عمل میں بہت فرق ہوتا ہے, ان میں رسوخ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے اولیاء اللہ کی صحبتوں کا اہتمام کریں اور نظر کی حفاظت کا پکا اہتمام کریں. اور جس کو جو جوان ہو وہ قبر کا مراقبہ کریں, دوزخ کا مراقبہ کریں کہ یہ آنکھیں کل سڑ جائیں گی, کیڑے کھا جائیں گے. انہی گالوں پہ جن پہ داڑھی رکھنا مشکل ہے, کل یہ گال کیڑے کھا جائیں گے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک شخص کو بمبئی میں دیکھا, وہ داڑھی منڈاتا تھا. حضرت نے اس کو نصیحت فرمائی لیکن اس نے داڑھی نہیں رکھی. کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. وہ کہا کہ ماشاء اللہ آپ نے داڑھی رکھ لی. کہا کہ میرے گال پہ ایک تھوڑا ہو گیا تھا کینسر کا, اس کی وجہ سے ہر وقت پیپ بہتا رہتا تھا, اس کی سرجری کر دی تو گال میں سوراخ ہو گیا, اس کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھی ہے. کاش کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے فرمان کے مطابق داڑھی رکھ لیتے. اسی طرح سارا دین ہے کہ کاش کے ہم اللہ اور رسول کی بات مانیں اور جو احکام ہمیں معلوم ہوں اس پر جی جان سے ہم عمل کریں. انشاءاللہ دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں رہے گی اور آخرت بھی ہمارے ہاتھ میں رہے گی. غرض یہ کہ گناہ سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے, جس کو عام طور پر ہلکا سمجھا جاتا ہے, اور یہ ہلکا سمجھنا بھی بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے اور ہر گناہ سے چھوٹا ہو یا بڑا یہ دریافت کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہ ہو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے. احکم الحاکمین کے سامنے چھوٹا گناہ بھی معمولی نہیں ہے, چھوٹی نافرمانی بھی بڑی نافرمانی ہے. اور یہ پوچھتے رہنا کمزور لوگوں کی علامت ہے کہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ. ذرا سی بھی نافرمانی, جیسے ذرا سی چنگاری گھر میں آ جائے تو آدمی چین سے نہیں بیٹھتا. کوئی کہے کہ چھوٹی سی چنگاری ہے کہ کوئی بات نہیں, کہے گا نہیں اسی سے آگ بھڑک اٹھے گی اور سارا گھر جل کے خاک ہو جائے گا. اسی طرح بعض اوقات چھوٹا گناہ کو معمولی سمجھنا بڑے گناہ کا پیش خیمہ ہوتا ہے, اور بڑے گناہوں کو پھر معمولی سمجھنے لگتا ہے, یہاں تک کہ انسان کا خاتمہ کفر پر بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے. ہمارے مسرور بھی بیمار ہے, ان کے گھر میں گھر والے بھی بیمار ہیں, اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کا بچہ اور ہمارے بھی پوتا چھوٹا ہے, وہ اس کو بھی بخار ہے. اور بھی جو لوگ بیمار ہیں جنہوں نے دعا کے لیے فرمائش کی نہیں بھی کی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, سب مسلمانوں کو اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ روحانی اور جسمانی عطا فرمائے, اور ہماری تمام جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ خصوصاً یہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے, اور ہماری مسجد اقصیٰ کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد آزاد کر کے ہم مسلمانوں کے تسلط میں اور اختیار میں عطا فرما دے. اور اللہ ان دشمنوں کو یا تو ہدایت دے دے, اور اگر ان کے مقابلے میں ہدایت نہیں تو اللہ ہم ان کے مقابلے میں آپ کو پیش کرتے ہیں. ہم کمزور ہیں, آپ طاقتور ہیں, قدرت والے ہیں. اللہ آپ ان سے اپنے مظلوم بندوں کا انتقام لیجیے, اور ان کو ہمارے سامنے جلد از جلد ذلیل و خوار کر کے اور دردناک عذاب نازل کر کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرمائیے. اللہ ان کو نیست و نابود کر دیں, ان کے ناپاک ارادوں کو انہی پر الٹ دیں, ان میں آپس میں اختلاف ڈلوا کر ان کو آپس میں لڑ مر کے ختم کرا دیں, ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیں. اور اللہ ہم مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں, اور کل یہ حالات ہم پہ بھی آ سکتے ہیں, زیادہ دور نہیں ہیں. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے, ہمیں معاف فرما دے, اور ہمیں اپنا 100% متی اور فرما بردار بنا دے. اللہ قبول فرمائے.